لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام
الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے صحابہ اگر تم پر تین چیزیں نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا وہ تین چیزیں کون سی ہیں اب یوں سمجھیے کہ تین چیزیں یہ ایسی ہیں کہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی پاک صاف نہیں ہو سکتے تھے تو ہمارا کیا شمار ہے تو فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ نمبر ایک اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی ما زکا منکم من احد ابدا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں ہو سکتا تھا ولیکن اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پاک صاف کرتے ہیں تیسری چیز ہے اللہ کا چاہنا مشیت مشیت کہتے ہیں چاہ لینے کو جس کے بارے میں اللہ چاہ لیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اللہ کا امر تو یہ ہے کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیں تو اللہ یوں فرماتے ہیں کن ہو جا وہ ہو جاتی ہے فیکون وہ ہو جاتی ہے کیا ہم پتہ نہیں کن کن چکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب عجیب اشعار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تخضعن لمخلوق لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسأل الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون إن الذي أنت ترجو وتطلبه من البرية مسكين ابن مسكين حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے سامنے طمع اور لالچ کی وجہ سے اس کے سامنے مت جھکو ورنہ مخلوق کے سامنے جھکنا چاہیے دل تو جھکانا ہی چاہیے بلکہ فرض ہے ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یہ دل کا جھکا دینا ہے نہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے. وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین, وقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. دل ہی نہیں جھکانا, کندھے یوں جھکا کے ایسے. حضور کو کہا جا رہا ہے جو ایمان والے آپ کا اتباع کر رہے ہیں ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے. جھکنا تو ہے مخلوق کے آگے, یعنی بئی مانا کہ ہر آدمی کو اپنے سے اعلیٰ اور برتر سمجھنا, اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. تواضع کی حقیقت یہی ہے اور اللہ کے لیے ایسا کرنا. لیکن طمع اور لالچ یعنی دنیا کی وجہ سے مخلوق کے آگے مت جھکو, یہ مراد ہے. دنیا کے آگے, دنیا کی وجہ سے مخلوق کے آگے مت جھکو. اور اگر ایسا کیا تو یہ تمہارے دین کے کمزور ہونے کی علامت ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ وَهْنٌ مِّنْكَ فِي الدِّينِ وَاسْأَلِ اللَّهَ مِمَّا فِي خَزَائِنِ. ارے اللہ سے مانگو, اللہ کے پاس جو خزانے ہیں ان میں سے مانگو, ان سے طلب کرو. فَإِنَّمَا الْأَمْرُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ. وہاں بھی یہی الفاظ تھے, اس لیے یہ شعر یاد آ گیا کہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاں تو کاف اور نون کے درمیان ہے, یعنی کن کاف اور. فَإِنَّمَا الْأَمْرُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ. اللہ کے ہاں جو سارا معاملہ ہے وہ کاف اور نون کے درمیان ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یعنی کن کے درمیان. کن اللہ کہتے ہیں, کن ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. تو تم اس سے کیوں نہیں مانتے؟ جہاں دیر لگتی ہے وہاں سے مانگ رہے ہو, جہاں سے تاخیر ہوتی ہے وہاں سے مانگ رہے ہو, اور کچھ یہ بھی پتہ نہیں کہ ملے نہ ملے, یہ بھی کوئی بھروسہ نہیں. تو یہ کیا کر رہے ہو, ان چکروں میں پڑے ہوئے. اور فرمایا مخلوق میں سے جن سے تم یہ تمنا رکھ رہے ہو اور توقعات وابستہ کر رہے ہو, مخلوق کبھی توقع پہ پوری اترتی بھی نہیں ہے. ساری لڑائیاں ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوتی ہیں, یہ لڑائیاں اور اختلافات. وہ یہ ہے کہ ہم نے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں. ہاں جی وہ میرا یہ فلاں خیال کرے گا, اپنے دل میں ہم نے ایک تصور قائم کیا ہوا ہے, ہم اس کے فلاں ہیں لہذا وہ ہمارا خیال کرے گا, ہمارے لیے یہ کرے گا وہ کرے گا, اور وہ کرتا نہیں ہے. وہ مخلوق ہے, کہاں تک کرے گا بھائی, مخلوق ہے. تو وہ پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ہم تو ان کے یہاں گئے تھے, وہ ہمارے یہاں نہیں آئے. ہم نے ان کے یہاں اتنے پیسے دیے تھے, انہوں نے ہمارے یہاں نہیں دیے اتنے پیسے. ہم نے ان کا اتنا خیال رکھا تھا, انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا. بس یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں, یہ پیدا ہوتی ہیں توقعات وابستہ کرنے سے. ہم نے توقعات وابستہ اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں سے, بہن بھائیوں سے توقعات وابستہ کر رکھے ہیں. اور جب تک ہم یہ وابستہ رکھیں گے توقعات, اختلافات ہوتے رہیں گے, یہ اختلافات نہیں رکیں گے. اور یاد رکھیں مخلوق کبھی بھی توقعات پر پوری نہیں اتر سکتی. مخلوق ایک محدود چیز ہے. ہاں خالق توقعات پہ پورا اترے گا انشاءاللہ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. تو اسی کو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان الذی انت ترجو و تطلبہ, تو جس سے امید رکھتا ہے, توقع رکھتا ہے اور طلب بھی کرتا ہے اس سے کچھ, من البریتی, مخلوق میں سے, مسکین ابن مسکینی, وہ خود بھی مسکین ہے, اس کا باپ بھی مسکین ہے, وہ خود بھی محتاج ہے, اس کا باپ بھی محتاج ہے. کیسا مبالغہ ہے, اس کا وہ خود بھی محتاج, اس کا باپ بھی محتاج, اس کا دادا بھی, سب محتاج ہے. محتاج سے تم مانگتے ہو, اس سے توقعات رکھتے ہو. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ سے فرماتے ہیں, صحابہ جیسی ہستیوں سے, کہ اگر یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا, کام بنتا ہے فضل سے اختر, فضل کا آسرا لگائے ہیں, کار فرما تو فضل ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے, सारा का सारा, वो पहले कुछ खेल खेला जाता था, एक खेल उसके अंदर ये होता था, गुड़ियां आपस में लड़ रही होती थी और वो लड़ती हुई नजर आती थी, बच्चे बड़ा खुश होते थे और पीछे से डोरियां हिलाई जा रही होती थी, वो लड़ रही हैं आपस में, उन खेल रही हैं, लड़ रही हैं, लड़ाई हो रही है, खेल हो रहा है, खेल कूद हो रहा है, और बच्चे उनको देख के खुश होते थे कि गुड़ियां लड़ रही हैं आपस में, और पीछे से डोरी हिलाई जाती थी उस पर नजर नहीं होती बच्चों की, उनको क्या पता कि कोई पीछे से डोरी हिला रहा है। तो सारा का सारा मामला वहां से है, ये तो डोरियां हिलाई जा रही हैं, ये सब जो कुछ हो रहा है ये खुद नहीं हो रहा, ये डोरियां हिलाई जा रही हैं। कभी कहत के हालात, कभी सैलाब के हालात, और कभी लड़ाई झगड़े के हालात, और कभी हिफाजत की चीजें वो भी नुकसान पहुंचाने पर आ रही हैं, उनके हालात, ये सब डोरी हिलाई जा रही है। हमारी इन पे नजर है मखलूक पे कि फुलां ने ये किया है, फुलां जिम्मेदार है, फुलां जिम्मेदार है। क्यों भाई, गोली मारी जाती है तो कोई गोली पे मुकदमा दायर करता है, कोई गोली लगने से मर जाए तो गोली पे मुकदमा दायर किया जाता है या गोली चलाने वाले पे किया जाता है। तो हम तो गोली के पीछे लड़ रहे, हमारी मिसाल तो ऐसी ही है। बलाएं तीर और फलक कमा है, चलाने वाला शहे शाह है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, बलाएं तीर और फलक कमा है, चलाने वाला शहे, ये जितने आलात पेश आ रहे हैं ये सब तीर हैं और फलक आसमान, ये इसकी मिसाल कमान की है, और चलाने वाला कौन है, बादशाहों का बादशाह है। उसी के जेरे कदम अमां है, बस और कोई मफर नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ साहबा अगर फजल ना होता, लिहाजा ये जो है ना कहा गया कि हम फुलां बड़े नमाजी हैं, फुलां बहुत परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, कारी साहब हैं, आलिम हैं, हमारी तो इस पे नजर जाती है, असल तो कार फरमा है, फजल है, कार फरमा तो फजल है उनका, हम गुलामों का नाम होता है, वो डोरी वहां से हिलाई जा रही है, अगर ये डोरी हिलाई ना जाए फिर देखें क्या होता है। मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा अपने शेख को खत लिखा, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा, हजरत तहज्जुद भी मेरी कजा नहीं होती, अवाबीन भी मैं पूरी पढ़ता हूं, और जुमे के दिन जो असर के बाद जो दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत है 80 मरतबा वो भी मैं पढ़ता हूं, ये तमाम मामूलात लिखे अपने, और तिलावत का भी मामूल सब लिखा। आप भी थी में खत मौजूद है, आप भी थी में है, तो उन्होंने जवाब लिखा, शेख ने जवाब लिखा, यानी मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह ने जवाब लिखा कि मियां टोटी का रुख हमारी तरफ है, टोटी हमारी तरफ से खोली गई है, खोली जा रही है, यानी हम इसको चला रहे हैं, ये अगर हट जाए तो फिर देखते हैं तुम कैसे करते हो। सबसे बढ़कर तो अल्लाह का फजल और फिर शेख की तवज्जोहात, उसके ये समरात होते हैं, ये बताना मकसूद था। तो वलौला फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहू, रहमत आप देख लें, मगफिरत को भी काफी नहीं समझा गया। व इल्लम तगफिर लना व तरहमना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना वाफु अन्ना वाग़फिर लना वारहमना इन्नल्लाह गफूरुर रहीम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जगह जगह मगफिरत और रहमत, मगफिरत और रहमत, मगफिरत और रहमत, ये रहमत ना हो तो कुछ भी नहीं। तो फरमाया कि वलौला फज़लुल्लाह अलैकुम व रहमतुहू, और अल्लाह की रहमत ना हो, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई भी पाक साफ नहीं हो सकता था। मालूम हुआ ये तज़किया जो है, ज़का زکا یسکو تزکیہ, پاک صاف ہونا, زکاتن. یہ جو زکات کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, جو اصطلاح ہے جو سال بھر میں مال کی زکات نکالی جاتی ہے, جو فرض ہے نصاب اہل نصاب پر, اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے گویا زکات ادا کر کے اپنے مال کو زکات یعنی پاک صاف کر لیا, آپ کا مال پاک صاف ہو گیا. تو اس کے معنی پاک صاف ہونے کے ہوتے ہیں, یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو جانا, گناہوں سے پاک صاف ہو جانا یہ مراد ہے. تو معلوم ہوا ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء, کہ تم میں سے اے صحابہ کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا, بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں پاک فرماتے ہیں. اس سے معلوم ہوا آدمی کا تزکیہ حسد, بغض, ریا, حب جاہ, حب مال اور جتنی بیماریاں, ان سے آدمی خود پاک نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کا تزکیہ فرماتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ پاک صاف فرماتے ہیں. یہاں پر پاک صاف کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے, اپنی طرف. اور قرآن کی اور جو آیات ہیں جو کم سے کم تین مقامات پر ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کرنے کی نسبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف فرمائی ہے. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ایک یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود, اور بھی مقامات ہیں, الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. یہاں پر اس آیت میں بھی فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. جس کو اللہ چاہتے ہیں, بل الله يزكي من يشاء, جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو پاک صاف فرماتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کرنے کی نسبت گناہوں سے کی آلودگی سے پاک صاف کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے. اور یہ جو سورہ جمعہ کی آیت میں نے پڑھی شروع میں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پاک صاف کرنے کی نسبت لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی نسبت حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف فرمائی ہے. یہ اشکال ہو سکتا ہے, ایک طرف اللہ خود اپنی طرف نسبت ایک ہی چیز کی اپنی طرف فرما رہے ہیں نسبت کہ ہم کرتے ہیں اس کام کو, اور قرآن کے دوسرے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کام کی نسبت فرمائی. جیسے اسی آیت کہ اللہ ہی تو ہیں جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں, امی لوگوں میں رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے, رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, جو ان کے اوپر ہماری اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, وہ یزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو پاک صاف کرتا ہے گناہوں سے. یہاں پر نسبت حضور کی طرف کی جا رہی ہے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو قرآن کریم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ایسے ہی سورہ بقرہ میں ہے, رب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, کہ اللہ ان میری اولاد میں ایک رسول بھیج دیجئے جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تلاوت کرے, سنائے ان کو, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, سکھائے, ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے, پاک صاف کرے ان کو گناہوں سے. یہاں پر بھی ان الفاظ میں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. ایسی ایک جگہ فرمایا کہ ولولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہاں پر بھی یہی ہے, الفاظ وہی ایک جیسے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین, تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر, اذ بعث فیہم رسولا منہم, کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے, یتلو علیہم آیاتہ, جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے, ویزکیم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب قرآن کریم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بے شک یہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. ان تین مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہوں سے پاک صاف کرنے کی نسبت حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف فرمائی ہے، اور دوسرے مقامات میں اپنی طرف فرمائی ہے. یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی کام کی نسبت اللہ اپنی طرف بھی فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف فرما رہے ہیں، اسی کام کی نسبت، اسی قرآن میں، اسی کتاب میں. تفسیر بیان القرآن اشکالات کے حل میں انتہائی مفید ہے. یہ بات تو علماء مانتے ہیں، علماء، اور علماء میں بھی کون بڑے بڑے علماء. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو ایک آیت کے بارے میں اشکال ہوا. اتنے بڑے علامہ تھے، ان کا اشکال، وہ بھی بہت بڑا اشکال ہوگا ظاہر ہے، جو حل نہ ہو سکا، خود ان سے حل نہ ہو سکا. انہوں نے، اچھا، حضرت کا معمول یہ تھا کہ اردو کتابیں دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، عربی کتابیں دیکھتے تھے، تو عربی کی ساری تفاسیر چھان ماری، ان میں ان کا اشکال حل ہی نہیں ہوا. فرمایا اللہ بھائی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بیان القرآن دیکھ لیتے ہیں. اب جب کہیں پر بھی اشکال عربی تفاسیر میں حل ہوا ہی نہیں، ساری تفسیریں دیکھ لیں جو اس وقت دستیاب تھیں، سب دیکھ لیں، وہ حل ہی نہیں ہوا جو ان کا اشکال تھا. فرمایا اللہ بھائی بیان القرآن بھی دیکھ لیتے ہیں. اب جو بیان القرآن کو کھول کے دیکھا اس مقام سے، تو وہ اشکال حل ہو گیا. فرمایا ہم تو سمجھتے تھے یہ تفسیر عوام کے لیے مفید ہے، لیکن آج ماننا پڑے گا کہ یہ علماء کے لیے بھی بہت مفید ہے. تو تفسیر بیان القرآن ایسی تفسیر ہے کہ آپ کو کوئی بھی اشکال ہو، کوئی اشکال ہو، آپ اس کو کھول کے دیکھیے، اکثر ایسا ہوگا کہ وہ اشکال حل ہو جائے. تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ہے بھی دو جلدوں میں، کوئی لمبی چوڑی، ورنہ قرآن کی تفاسیر تو 20-20 جلدوں میں، 30-30 جلدوں میں ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے. تفسیر رولمانی جب چھپ کر آئی تھی تو 30 جلدوں میں تھی، اب 15 جلدوں میں چھاپا ہے اس کو. تو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس اشکال کو حل فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تزکیے کی نسبت ایک جگہ اللہ، کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی اور کئی جگہوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف فرمائی کہ گناہوں سے ہم پاک صاف کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پر یوں فرمایا کہ گناہوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک صاف فرماتے ہیں. تو فرمایا اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ مزکی حقیقی، یعنی حقیقی پاک صاف کرنے والے تو اللہ تعالی ہی ہیں، لیکن فرمایا کہ فیہ اقوى دلیل ان للشیخ مدخلا عظیما فی اصلاح المرید. یہ قوی ترین دلیل ہے کہ شیخ کو زبردست دخل حاصل ہے مرید کی اصلاح میں. لہذا مزکی حقیقی تو اللہ تعالی ہی ہیں، تزکیہ تو مثال کے طور پر، اس کی مثال بالکل یوں ہے جیسے اصل پالنے والے اولاد کے تو اللہ تعالی ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ کو سبب بناتے ہیں اور وہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ ہی عطا فرماتے ہیں، اور پھر یہی دونوں ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں. پال کون رہا ہے؟ رب کے معنی پالنے والے کے ہیں، حقیقی پالنے والے تو اللہ ہی ہیں، لیکن سبب اللہ ماں باپ کو بنا دیتے ہیں. بالکل روحانیت کا بھی یہی معاملہ ہے. جیسے جسم کا معاملہ، اسی طرح روح کا معاملہ. جس طرح اللہ تعالیٰ جسم کے رب ہیں، تو کیا صرف جسم کے رب ہیں؟ روح کے بھی تو رب ہیں، روح کے بھی اللہ ہی رب ہیں. تو جسم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو سبب بناتے ہیں، اور روح کے معاملے میں شیخ کو سبب بناتے ہیں. یہی وجہ ہے یزکیم کی نسبت جو حضور کی طرف کی گئی، اسی وجہ سے کی گئی کہ حقیقی پالنے والے اللہ ہی ہیں، حقیقی تزکیہ کرنے والے، پاک صاف کرنے والے بھی اللہ ہی ہیں، لیکن شیخ کو بہت بڑا دخل حاصل ہے مرید کی اصلاح میں، جو طالب بن کر آئے، محتاج بن کر آئے کہ مجھے پاک صاف کر دیجئے، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، جو اس طرح کا مخلص ہو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. لہذا اسی کو فرمایا سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو یہاں بیان فرمایا اس حدیث شریف میں، فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. انما کا مطلب ہی یہی ہوا کہ میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں. وہ چیزیں جن کا تعلق اخلاق سے ہے، چاہے وہ ظاہری اخلاق ہوں یا باطنی اخلاق، باطنی اخلاق بھی ہوتے ہیں. اور دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طرح ظاہر میں اتباع ضروری ہے، باطن میں بھی اتباع ضروری ہے. مسئلہ تو یہی ہے، غلط فہمی یہی ہے ہم لوگوں کو، جس کی وجہ سے ہم اس پر دھیان نہیں دیتے. اس کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے انس، اگر تم سے ہو سکے رات کو سوتے وقت تم سے ایسا ہو سکے کہ سب مخلوق سے اپنے دل کو پاک صاف کر کے سویا کرو، تو ایسا کر کے سویا کرو، کیونکہ یہ میری سنت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت جو آپ نے فرمایا کیونکہ یہ میری سنت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ باطن کی سنت ہے جس کا اتباع ہم سب پہ ضروری ہے. یہ دلیل ہے، جس طرح باطن، جس طرح ظاہر کی لباس پہننا سنت کے مطابق، بال بنانا سنت کے مطابق، داڑھی رکھنا سنت کے مطابق، معاملات کرنا سنت کے مطابق، ایسے ہی دل کا معاملہ بھی سنت کے مطابق رکھنا ضروری ہے. باطن میں بھی اتباع سنت ضروری ہے. اگر ایک رخ ہم نے لے لیا، دوسرے رخ کو چھوڑ دیا، تو مکمل کہاں ہوئی اتباع سنت؟ ہر چیز کا ظاہر اور باطن ہے. قرآن کے بارے میں فرمایا گیا قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اتباع سنت بھی ظاہری طور پر بھی ہے، باطنی بھی ہے اتباع سنت. تو جس طرح ظاہری اخلاق ہیں، مسکرا کر ملنا، صدقے کا ثواب رکھا گیا، اور نرم گفتگو کرنا، معاملات کو صحیح رکھنا وغیرہ وغیرہ، اپنے ظاہر کو صحیح رکھنا، یہ ظاہر کے اخلاق ہیں. اور باطن کے اخلاق کیا ہیں؟ ہر آدمی سے اپنے آپ کو، دل میں اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، دل میں قناعت کا مادہ ہونا، صبر کا مادہ ہونا، ریاکاری کا نہ ہونا، اخلاص ہونا، یہ تمام یہ دل کے اخلاق ہیں. دل کے اخلاق، ان دل کے اخلاق کو بنانے کے لیے جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے اخلاق دل کے، ان کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ان سے ہی اپنے دل کے اخلاق صحیح کروائیے. ایسے ہی جس طرح یہ علم ظاہر ہے، ایسے علم باطن بھی ہے. علم یہ تمام چیزیں، صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، اخلاص ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، اور حسد سے بچنا، اور تکبر سے بچنا، یہ علم باطن ہے. علم باطن اس کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ حاصل کرنا بھی فرض ہے، جس طرح علم ظاہر حاصل کرنا فرض ہے، کہ اتنا علم کہ جس سے ہماری نماز صحیح ہو جائے، جس سے ہمارا روزہ درست ہو، جس سے ہماری تجارت، اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو وہ تجارت صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور جس سے ہمارے گھر کے معاملات، بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارے اتنا علم حاصل کرنا کہ ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، ماں باپ کے ساتھ معاملات صحیح ہوں، درست ہوں، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. بالکل اسی طرح یہ باطنی علم حاصل کرنا، صبر، شکر، قناعت، کیا کیا چیزیں ہیں جن سے یہ صبر اور شکر اور قناعت پیدا ہوتی ہے، تکبر، عجب، ریا، ان سے حفاظت ہوتی ہے، یہ تمام کا تمام علم باطن ہے جو اہل باطن سے حاصل کیا جاتا ہے، باطن والوں سے حاصل کیا جاتا ہے، یا جن کو آپ اللہ والے کہہ دیجئے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر یہ چیز حاصل کی جاتی ہے. تو یاد رکھیں، جب تک ہم یہ چیز حاصل نہیں کریں گے، اور یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم جاتے تو ہیں اللہ والوں کے پاس، فلاں فلاں اللہ والے کے پاس ہم جاتے تو ہیں. بھائی جانا کافی تھوڑی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، اس سے آپ کا تعلق بھی ہو جائے گا، وہ آپ کو دوائی بھی پلا دے گا، وہ چائے وغیرہ بھی پلا دے گا، لیکن جب تک آپ اس کو اپنی بیماری نہیں بتائیں گے تو علاج کہاں سے ہوگا؟ خالی ڈاکٹر کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی؟ آپ جو نزلہ کھانسی لے کر گئے ہیں یا اور کوئی بیماری لے کر گئے ہیں، جب تک آپ ساری کیفیات نہیں بتائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو دوائی کیسے دے گا؟ تو تمام چیزیں بتانی ہوتی ہیں، اسی کو اطلاع احوال کہا جاتا ہے. محض ڈاکٹر کی صحبت کافی نہیں ہوتی بیماری کے دور ہونے کے لیے، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم جاتے تو ہیں مجلس میں جاتے ہیں، بس شیطان نے ایک بہت اچھا، پہلے تو وہ جانے ہی نہیں دیتا، بدزن کرتا ہے. شیطان کا ایک بہت بڑا طریقہ اہل اللہ سے بدزن کرنے کا ہے. ارے یہ تو اتنا بڑا مجمع ساتھ لے کے چلتے ہیں. ارے بھائی اللہ کے بندے، کوئی اگر مجمع ساتھ لے کے چل رہا ہے تو کیا کوئی گناہ کر رہا ہے؟ وہ بہت سے لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ سنت یہی ہے، سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ ہوتے تھے تو آپ اکیلے چلتے تھے، بعض صحابہ کو آگے بھیج دیتے تھے کہ تم آگے چلو، بعض صحابہ کو پیچھے رکھتے تھے اور آپ خود بیچ میں چلتے تھے، مجمع اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے. سنت یہی ہے، لہذا افضل صورت یہی ہے، افضل تو یہی ہے. لیکن اگر کوئی مجمع کو ساتھ لے کر چل رہا ہو، اس نے خود کہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، بھائی وہ تو لوگ محبت میں اس کے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ بیچارے اہل اللہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کو منع نہیں کرتے، اور افضل پر عمل اسی وجہ سے نہیں کرتے، مخلوق کی رعایت کی وجہ سے غیر افضل پر آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے مخلوق کی رعایت میں تنزل کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ غلط ہے، کوئی گناہ کر رہے ہیں. اگر ان کے دل میں اس کی خواہش نہیں اور ریاکاری کا جذبہ نہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن لوگوں کو شیطان بدزن کرتا ہے، دیکھو یہ دیکھو. بھائی تم علماء سے تو پوچھو، بزرگوں سے تو پوچھو کہ یہ چیز غلط ہے صحیح ہے، بس اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا. کسی کو انہوں نے تھپڑ مار دیا تو دیکھو یہ کوئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، تھپڑ مار دیا لو جی اب بدزن ہو گئے. کسی پر وہ غصے اور غضبناک ہو گئے تو بدزن ہو گئے کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق ایسے ہیں. ایک آدمی حضرت کے پاس آیا، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے آ کے کہا حضرت وہ ایک عورت سے مجھے عشق ہو گیا ہے، اور میں اس طرح ہوا ہے کہ وہ میں دودھ لینے جاتا ہوں تو میرا وقت مقرر ہے دودھ لینے جانے کا، اور ایک عورت بھی آتی ہے وہ بھی اسی وقت میں آتی ہے، اس کا بھی وہی وقت مقرر ہے، تو ہماری کئی دفعہ آمنا سامنا ہوا، ایک ہی وقت میں ہم دودھ لینے پہنچے تو آمنا سامنا ہوا، مجھے اس سے عشق ہو گیا، نظر کی حفاظت کی نہیں میں نے. تو حضرت نے فرمایا بھائی تم وقت تبدیل کر دو، یا زیادہ وہ ہے تو دکان بدل دو، کہیں اور سے لے لو چاہے تمہیں دور جانا پڑے. کہنے لگا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. تو حضرت نے ایک تھپڑ لگایا اس کو اور فرمایا میرے پاس علاج پوچھنے آیا ہے، اور جب میں علاج بتا رہا ہوں تو کہہ رہا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ کے ایک تھپڑ لگایا اس کو زبردست طریقے سے. تو وہ ہاں دھول پیٹ پر اس کو جھکا کے اور زوردار گھوسا مارا، یہ دھول اس میں پوروی زبان میں دھول کہتے ہیں اس کو. تو اس کے الفاظ ہیں اس آدمی کے خود، اس نے کہا حضرت جی، بعد میں وہ آیا ہوگا، فرمایا حضرت جی آپ کے ایک دھول سے ساری دھول صاف ہو گئی، آپ کے ایک دھول سے ساری دھول صاف ہو گئی. اور اگر اس موقع پہ کسی نے دیکھا ہوگا جب لگا رہے تھے حضرت، اور کوئی بدگمان ہوا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ اخلاق ہیں ان کے، یہ اخلاق ہیں ان کے. اور حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے جب اس کا جواب سنا، کہ جب میں نے جواب اس کو علاج بتایا تو یہ کہنے لگا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھ گیا کہ اس پر شیطان کا غلبہ ہے. تو میں نے اللہ سے فوراً دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ میں اس کو گھوسا ماروں گا, آپ اس کے شیطان کو پہنچا دیجئے یہ گھوسا. اور میں نے یہ نیت کر کے وہ گھوسا مارا تھا اس کو, اس سے فائدہ ہو گیا. اب یہ اس پر تو کسی کی نظر نہیں ہے, نظر اس پہ جا رہی ہے کہ انہوں نے کیسے بد اخلاق ہیں. ایک آدمی اپنا علاج کروانے آیا, اس کو گھوسا مار دیا. یہ ہے حال لوگوں کا. ایک طالب علم کو حضرت پٹائی لگا رہے تھے وہیں کھانا بھون میں, وہ پٹائی لگا رہے تھے. اس نے سوچا, وہ بہت ہوشیار طالب علم تھا, اس نے کہا حضرت جی اللہ والے ہیں حضرت, تو ان کو اللہ ہی کا واسطہ دو, شاید مان جائیں, شاید پٹائی نہ لگائے. تو اس نے کہا حضرت بڑے ابا کہتے تھے حضرت کو سب وہاں, تو بڑے ابا اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. تو حضرت نے ایک اور لگایا, فرمایا اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں تجھے. فوراً برجستہ جواب دیا کہ اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں, برجستہ جواب دیا, اس لیے کہ دل میں پہلے سے یہی بات تھی کہ اللہ کے لیے مار رہا ہوں. اب کوئی اور بد گمان ہوتا, وہ کہتا دیکھو ذرا یہ ہے اللہ والے, بچوں کو مار رہے ہیں, بچوں کی پٹائی لگا رہے ہیں. یہ بدگمانی بہت بڑا مرض ہے, بہت بڑا مرض ہے. وہ ایک بزرگ کو کسی نے گالیاں دینی شروع کی, خادم ساتھ تھا, انہوں نے فرمایا مار تھپڑ اس کے. اس نے کہا پتہ نہیں یہ نیا نیا وہ آیا تھا. اس نے کہا حضرت کو کیا ہو گیا, کہہ رہے ہیں تھپڑ مار. وہ گالیاں دیے جا رہے ہیں, پھر حضرت نے فرمایا مار تھپڑ, میں کہہ رہا ہوں مار تھپڑ. اس نے کہا وہ ششوپنج میں ہی رہا کہ یہ کیسا حکم دے رہے ہیں کہ تھپڑ مار. اتنے میں وہ گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی. فرمایا دیکھا میں کہہ رہا تھا نا تھپڑ مار دے اس کو, تھپڑ مار دے, تھپڑ مار دے, یہی بدلہ ہو جاتا. اب اللہ نے بدلہ لیا اس سے. اب لوگ کیا ہو, ہاں جی کہ دیکھو یہ ہے اللہ والے, تھپڑ مار اس کو. بھائی جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے. جو عارف ہیں, حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے, بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. ارے تم کو کیا پتا ان کی نظر کہاں ہے. تو یہ بدگمانی بہت بڑا مرض ہے. جو آج کل سب سے بڑا کارگر اس کا وار یہی ہے شیطان کا, کہ وہ بدگمانی کے ذریعے اہل اللہ کے فیض سے ان سے تعلق قائم کرنے سے محروم رکھتا ہے. اس کے بعد اور باتیں بھی ہیں, لیکن سب سے بڑا جو اس کا کارگر ہتھیار ہے وہ یہی ہے بدگمانی. سب کو نسبت ملی فیض, سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے, بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی, ان کے حصے میں بدگمانی ہی آئی. لہذا دیکھیے یہ آیات ہیں قرآن کریم کی, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اللہ تعالیٰ نے تزکیے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے, اور ان دوسری آیات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف فرمائی ہے. بس یہی اقوا سب سے قوی ترین دلیل ہے کہ شیخ کے بغیر تزکیہ حاصل نہیں ہوتا. میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ ہم لوگ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہماری حاضری ہوئی حرم شریف میں, ہم لوگ طواف کر رہے تھے تو ایک عرب نے آ کر میرا کندھا, یہ ہاتھ بازو پکڑا اور اس زور سے پکڑا کہ مجھے رکنا پڑا طواف کے دوران. اب لوگ ادھر سے گزر رہے ہیں, ادھر سے طواف ہو رہا ہے بھائی, طواف تھا, اور انہوں نے مجھے روک لیا. کہنے لگے یہ صاحب کون ہے, حضرت کی طرف اشارہ کیا کہ کون ہے. تو حضرت نے ہمیں پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ پیر کا لفظ اور مرشد کا لفظ یہ چیزیں استعمال مت کرنا, بعض لوگوں کو چیڑ ہوتی ہے. لہذا یہ پیر اور مرشد وغیرہ یہ لفظ استعمال مت کرنا, یا خانقاہ کا لفظ استعمال مت کرنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو گلاب جامن اچھی, کہنے لگا گلاب جامن مجھے اچھی نہیں لگتی. اس کو کسی نے کہا بھائی دودھ کا کھویا بنایا جائے, کھوئے کو بھونا جائے اور اس کے پیڑے بنائے جائیں, پھر شیرہ تیار کیا جائے اور ان میں ایک عرصے تک اس کو بسایا جائے ان پیڑوں کو بھون بھون کر, تو کتنی مزے کی چیز تیار ہوگی. اس نے کہا ہاں ہاں میرے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے. تو اس نے کہنے والے نے کہا ظالم یہی تو وہ گلاب جامن ہے جس سے تجھے چڑ ہے. تو بعض لوگوں کو چڑ ہوتی ہے, لہذا یہ لفظ آپ خانقاہ کے لیے آپ دار الاحسان استعمال کر لیں, جو حدیث میں آیا ہے, حدیث کا لفظ ہے دار الاحسان, احسان کا لفظ حدیث میں ہے, قرآن میں ہے, ان اللہ یحب المحسنین, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں میں یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا. کہنے لگے لا 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 لا, کہنے نہیں نہیں نہیں, چشتیہ ام قادریہ ام سہروردیہ ام نقش بندیہ, عربی میں کہہ رہے ہیں, عربی میں چے نہیں ہوتا لیکن انہوں نے چے اچھی طرح نکالا کہ یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں, قادری سلسلے کے ہیں, نقش بندی ہیں یا سہروردی ہیں. او ہو, میں نے کہا او ہو, اب یہ بات ہے, اب سارا معاملہ میں سمجھ گیا. تو میں نے کہا شیخ اما قرأت هذه الآية, شیخ آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, یہ آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ کہ ہاں پڑھی ہے. میں نے کہا یہ یزکیہم جو ہے یہ باب تفعیل سے, ساری میں نے حضرت سے سنی ہوئی تھی تقریر, اور یہ تقریر حضرت تھانوی کی ہے, وہ حضرت نے ہمیں سنائی تھی, بس میں نے بعینی اس تقریر کو نقل کیا, ترجمہ کرنا پڑا عربی میں, اللہ نے رہنمائی فرما دی اور وہ ترجمہ ہو گیا صحیح صحیح بالکل. میں نے کہا کہ یہ تزکیہ جو ہے یہ باب یہ یزکیم تزکیے سے ہے, تزکیہ باب تفعیل کا صیغہ ہے, اور باب تفعیل کی خاصیت وہ تعدیہ ہے, یعنی یہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے. لازم ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی. فعل لازم اس کو کہتے ہیں جو فائل پر تمام ہو جائے, جیسے زید نے کھانا کھایا تو زید نے کھا لیا, بس زید ہی زید تھا, اس نے کھانا کھا لیا. لیکن اگر ہم یوں کہیں زید نے کھانا کھلایا تو آپ کے ذہن میں مفہوم آئے گا کہ اس کا مطلب ہے کم سے کم ایک آدمی ضرور ہے جس کو زید نے کھانا کھلایا ہے, خود نہیں کھایا اس نے, کھلایا ہے. لہذا یہ بھی فعل متعدی ہے کہ تزکیہ خود نہیں ہوتا, ایک تزکیہ کرنے والا ہو اور ایک کم سے کم ایک جس کا تزکیہ کیا جائے, یہ ہوتا ہے. یعنی ایک شیخ اور ایک مرید, آپ بتائیں, میں نے ان سے پوچھا بھائی شیخ آپ بتائیے, یہ تو فعل متعدی ہے, قرآن کی آیت کا لفظ ہے, یہ جز ہے اور فعل متعدی ہے, یہ خود نہیں ہوتا تزکیہ, بلکہ ایک فیم بغی ان یکون مزکیا ان یکون مزکن, ایک مزکی ہو ایک مزکا ہو, ایک مزکی جس جو تزکیہ کرنے والا ہو اور ایک ہو جس کو تزکیہ کیا جائے. تو آپ بتائیے آپ نے کس سے تزکیہ کروایا, اس آیت پر کہاں سے عمل ہوا آپ کا, کہاں سے آپ نے عمل کیا, کہاں عمل ہوا؟ تو وہ کچھ دو یا تین سیکنڈ تو وہ ان کا منہ بھی کھلا ہوا, آنکھیں بھی کھلی ہوئی, عرب تھے وہیں کے, تو منہ بھی کھلا ہوا آنکھیں بھی کھلی ہوئی, اور کوئی جواب اپنا راستہ لیا, کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. وہ تو آئے تھے اچھی طرح میرا ہاتھ پکڑا کہ مجھے زور اتنی زور سے کہ رکنا پڑا. تو بھائی یہ ہمارے بزرگوں کے علوم ہیں جن کی نظر قرآن پر حدیث پر نظر تھی, اور یہ بھی قرآن و حدیث والے ہی تھے, مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا واہ بھائی واہ, اللہ کا شکر ادا کیا بیت اللہ کے اندر کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں کے علوم ایسے ہیں, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں, باطل والوں کے پاس کوئی جواب نہیں, گمراہ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں, جو ان باتوں کو نہیں مانتے ایک نہ ایک وقت چپ ہونا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تزکیہ ایسے نہیں ہوتا, تزکیہ کسی شیخ سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالی نے کامیابی پورے دین میں رکھی ہے, یاد رکھیے گا, کامیابی پورے دین میں رکھی ہے اللہ تعالی نے, پورے دین کا ایک جز تزکیہ بھی ہے. جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے, کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کریں گے, تو ہمارا پورے دین پر عمل ہی نہیں ہوگا, ہمارا دین ناقص رہے گا, نامکمل رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.